اللهم صل على محمد وآل محمد.
آپ کو معلوم ہے آج شوال انہدام میں بقری کا دن ہے, اور تھوڑا سا اختلاف ہے 1922 یا 1921, یعنی 1300 حالا 25 22, بہرحال بعض کتابوں میں 22 لکھا ہے, میں نے کہا نہیں کچھ ڈیٹس میں اختلافات ہیں, حالا بلا کے 22 ہو 21 ہو 25 ہو 26 ہو, دو چار پانچ سال اوپر نیچے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان اہل بیت کے ساتھ کہ جس اہل بیت کی محبت اور مودت کو قرآن واجب قرار دے رہا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, اہل سنت کی روایت یہاں, جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو اکابر صحابہ جن کو یہ لوگ بولتے ہیں, اکابر صحابہ صف اول کے صحابہ, ان میں سے کسی نے سوال کیا رسول خدا سے کہ اے اللہ کے رسول, یہ قرابت ذی القربہ کون ہے؟ واضح طور پہ پیغمبر نے, اہل سنت کی روایت یہاں, واضح طور پہ پیغمبر نے فرمایا علی و فاطمہ حسن اور حسین علیہم السلام. دیکھیں روایت کا جملہ یہ کہ یہ کون ہے کہ جن کی مودت اور محبت کو ہم پر واجب قرار دیا جا رہا ہے؟ جو اطراف رسول میں بیٹھے ہیں, جب رسول نے اس آیت کو بیان کیا ہے تو وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر وجوب کی بات کر رہے ہیں, واجب ہے, ضروری ہے. انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ مستحب ہے یا واجب ہے یا مکروہ ہے یا مباح ہے یا کیا ہے. واجب سمجھتے ہوئے سوال کر رہے ہیں کہ جن کی واجب قرار دی جا رہی ہے یہ کون ہے؟ مصداق کو طے کیا جا رہا ہے, وجوب میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا, لہذا اللہ کے رسول نے مصداق کو معین کر کے کہا کہ جن کی محبت کو واجب قرار دیا جا رہا ہے وہ یہ افراد ہیں. اللہ کے رسول نے بھی نہیں کہا کہ دیکھو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو, وجوب کی بات نہیں ہے پر استحباب کی بات ہے. دیکھیں ہمارے علمیات میں شاید یہ آپ لوگوں نے تو شاید تھوڑا بہت علم حدیث وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی پڑھی ہیں, بعض نے اس سے پڑھی ہوں. تقریر معصوم سنا یہ کبھی؟ ایک تقریر وہ ہوتی جو ہم لوگ کرتے ہیں, وہ نہیں ہے تقریر, یہ وہ والی تقریر نہیں ہے. تقریر معصوم پتہ کسی کو کیا ہوتی ہے؟ یہ تو میں نے بتا دیا کہ یہ بولنے والی تقریر نہیں ہے. جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہاں یہ الٹی ہے بالکل. ہمارے نے بولنے کو تقریر کہتے ہیں, اس تقریر معصوم سے مراد امام کا خاموش رہنا تقریر ہے. مثلاً فرض کریں امام علیہ السلام کے سامنے, حالا ایک مثال میں صرف فتویٰ نہ نکالیے گا, صرف مثال ہے درست. فرض کریں کہ آپ امام علیہ السلام کے سامنے گئیں اور آپ کی گردن یہاں تک کھلی, ٹھیک ہے, اور امام علیہ السلام نے آپ کو ٹوکا نہیں, خاموش رہے, دیکھا امام نے, تقیہ بھی نہیں تھا, کوئی مشکل بھی نہیں تھی, یعنی امام علیہ السلام بول سکتے تھے مگر نہیں بولے. تو یہ جو امام خاموش رہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سچ کا مطلب ہے کھولنا جائز, اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم. امام علیہ السلام کا نہ بولنا نہ ٹوکنا یہ دلالت کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ مسئلہ شرعی اتنا ہی ہے جتنا وہ دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اگر یہ وجوب نہ ہوتا, اسی کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ اگر آپ واجب سمجھ رہے ہیں اور واجب سمجھتے ہوئے امام سے یا پیغمبر سے سوال کر رہے ہیں اور امام اور پیغمبر آپ کی اس غلط فہمی کو دور نہ کریں, کہیں نہیں واجب نہیں ہے بھائی یہ مستحب ہے, تو اس غلط فہمی کا دور نہ کرنا دلالت کرتا ہے کہ یہ واجب ہی ہے, اس کا مطلب ہے. اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم. پیغمبر جیسی ہستی ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جن کی مودت واجب قرار دی جا رہی ہے یہ کون ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ پہلے تو میں تمہیں یہ کلیئر کر دوں کہ یہ واجب نہیں ہے بھائی. پیغمبر نے بھی ان کے ذہنوں میں جو وجوب آیا ہے اس وجوب کو مانتے ہوئے مصادیق کو معین کیا ہے کہ اس سے مراد یہ چار ہستیاں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر بھی اس بات کو مان رہے ہیں اور لوگوں تک یہ پیغام گویا پہنچا رہے ہیں اپنی تقریر کے ذریعے، اس لیے واجب ہے ان کی مودت اور ان کی محبت. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ما یشاؤنا الا ان یشاء اللہ ہیں، یہ مظہر صفات پروردگار عالم ہیں، یہ کمالات پروردگار عالم کا مظہر ہیں، یہ مخزن علم رسول خدا پروردگار عالم ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معدن وحی ہیں. کیا یہ شعائر خدا میں شامل نہیں ہو سکتی؟ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. دیکھیں قرآن نے عجیب، یعنی واقعاً آپ غور کریں، یعنی یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، واقعاً بغض آل محمد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، واقعاً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وَإِلَّا آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قرآن کی جو کہہ رہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ شعائر خدا میں سے ہیں. صفا اور مروہ کیا ہے؟ دو پہاڑیاں. وہ قرآن، یعنی واقعا عجیب مرحلہ فکر ہے، وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ بدنا، بدنا اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جو قربانی کے لیے لے کے جایا جاتا ہے حج کے موقع پر، اس کو شاعر خدا میں سے قرار دے رہا ہے. وہ پٹا جو حیوان کے گلے میں ڈالا جاتا ہے قربانی کے، جو منا میں قربان کیا جاتا ہے اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے قلادہ، اس پٹے کو شاعر خدا میں سے قرار دے رہا ہے. یعنی یہ پٹا شاعر خدا ہو سکتا ہے، یہ صفا اور مروہ شاعر خدا ہو سکتی ہیں، یہ بدنا شاعر خدا ہو سکتا ہے، مگر آل محمد شاعر خدا نہیں ہو سکتے. یعنی شاعر خدا کہتے کس کو ہیں؟ شاعر، شعیرہ کی جمع ہے یعنی علامت، شاعر خدا یعنی علامت خدا، یعنی جس کو دیکھ کر انسان خدا کی یاد میں جائے، جس کو دیکھ کر انسان کو خدا یاد آئے. صفا اور مروہ کو دیکھ کے خدا یاد آ سکتا ہے، بدنا کو دیکھ کے خدا یاد آ سکتا ہے، اس قلادہ کو دیکھ کے خدا یاد آ سکتا ہے، آل محمد کو دیکھ کے خدا یاد نہیں آ سکتا. وہ آل محمد جو میں نے عرض کیا نا کہ سر تسر مظہر صفات پروردگار عالم ہیں، یعنی وہ تو اگر شعائر الہی کی مصادیق معین کیے جائیں تو وہ تو سب سے بڑا مصداق ہوگا اور سب سے اہم مصداق ہوگا شاعر خدا کا، جو مجسم چلتا پھرتا لوگوں کو دین یاد کرانے والے ہیں، جو مجسم، یعنی یہ اہل بیت، ان کی صفات کے اندر آپ چلے جائیں، ان کی سیرت کے اندر اگر آپ چلے جائیں، یہ اپنی زندگی میں، ان کی زندگی مگر کیا تھی؟ وہ حسین جو نوک نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مگر کہ کیا خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت کو انسان کے ذہنوں میں نہیں لائے گی یہ بات کہ آپ نوک نیزہ پہ ایک شخص کو دیکھیں کہ سر اس کا نوک نیزہ پہ ہے اور تلاوت قرآن کر رہا ہے؟ انسان کا ذہن خدا کی قدرت کی طرف نہیں جائے گا مگر. یعنی تعجب ہوتا ہے، عام انسان یہ صرف سن کے علی کے کمالات، کہ علی وہ ہے کہ جو فاتح خیبر و بدر و حنین و الا ماشاء اللہ جتنے بھی مارکے ہیں ان کو فتح کرنے والا، اور علی کے کمالات یہ، اور بہادری یہ، اور شجاعت یہ، لیکن اسی علی کے گلے میں رسی باندھ کر بیعت کے لیے لے کے جایا گیا، وہ صرف اسی بات پر ایمان لے آیا کہ یقیناً یہ اسلام کا اتنا بڑا بینیفٹ ہوگا کہ علی جیسا شخص کہ جس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے اس کے گلے میں کوئی رسی باندھ کے لے جائے. یعنی جن کے ذہن کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بغض اور تعصب کی پٹیوں سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اتنی سی بات ان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی ہے کہ جس علی کی شجاعت مسلم ہے عرب میں، اس کے گلے میں رسی باندھ کے لے جانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور اگر کوئی لے کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا اتنا بڑا کوئی مفاد اس کے اندر ہوگا کہ علی خاموش رہے صرف اسلام کی خاطر. یہ آل محمد تو یہ ہیں, آل محمد یہ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا درس ہے, جن کا چلنا پھرنا لوگوں کے لیے تبلیغ و ترویج اور ہدایت کا ذریعہ ہے, جن کی زندگیاں مجسم ہدایت ہیں. بنی امیہ بنی عباس کے جو افراد ہیں ان کو خوف کس چیز کا تھا؟ یعنی یہ آئمہ علیہ السلام جو ہمیشہ سے تقیہ کی زندگیاں گزارتے رہے ہیں اور تحت نظارت رہے ہیں ان لوگوں کے, اس کے باوجود ان کو ان سے ڈر تھا. کس چیز کا ڈر تھا؟ وہ ہر چیز پر, ان کے بولنے پہ پابندی لگا سکتے تھے مگر اٹھنے بیٹھنے پہ تو پابندیاں نہیں لگ سکتی تھیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ خود ایسی ہدایت تھی کہ لوگوں کے اندر واقع انقلاب برپا ہو جایا کرتا تھا. اس کو کیسے روکتے؟ جب یہاں تک پہنچ جاتے تھے نا کہ لوگ ان کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کی طرف رغبت پیدا کر رہے ہیں اور ان کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں, ان کے اطراف میں جمع ہوئے چلے جا رہے ہیں, یہ وہ مرحلے ہوتے تھے جہاں پر ان کو پھر اپنی کرسیاں ہلتی ہوئی نظر آتی تھیں اور یہ زہر یہ تلوار کا سہارا لے کر اہل بیت کو اس دنیا سے رخصت کر دیا کرتے تھے. ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو اسی قسم کا خوف تھا. آپ واقعا سوچے انسان کیا کردار ہوگا ان لوگوں کا, کتنی مضبوط شخصیتیں ہوں گی اہل بیت کی, کہ زندگی میں تو ان کو خوف تھا ان چیزوں کا لیکن مرنے کے بعد بھی ان کو انہی چیزوں کا خوف تھا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر امیر المومنین قبر میں چلے گئے تو امیر المومنین کی یادیں ختم ہو جائیں گی؟ وہ قصے جو لوگوں نے سنے ہیں جب وہ امیر المومنین کی قبر کو اگر دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں دیکھیں, بلاخر آج آپ ہم نے تو وہ زمانے نہیں دیکھے نا جو قائد اعظم کے زمانے تھے, صرف قائد اعظم کو نوٹوں پہ دیکھے ہم نے, درست؟ اس کے علاوہ آپ میں سے کون ہے جنہوں نے قائد اعظم شاید ہو کوئی اکا دکا, لیکن عام طور پہ جو عمومی سامعین ہیں ان میں سے کون ہے جس نے قائد اعظم کو دیکھا ہوگا؟ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. ہم تک جو چیزیں پہنچی ہیں وہ قصے اور کہانیاں ہی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ فرض کریں مزار قائد پر جاتی ہیں تو کیا کریں, انسان کے ذہن میں ایک خاکہ سا تو آتی ہے نا ساری چیزیں, اگر انسان بیٹھ وہاں کھڑا ہو کے کچھ غور کرے کہ یہ ہے کون, کیوں میں آیا ہوں اسی قبر پر, کچھ اس کے ذہن میں تصویریں چلتی ہیں یا نہیں, جیسے پٹیاں چلتی ہیں نا چینلز پہ نیچے, کوئی پٹی چلے گی آپ کے ذہن میں یا نہیں چلے گی؟ جب آپ کے ذہنوں میں وہ پٹیاں چلیں گی تو بالآخر ایک آپ کے ذہن میں ایک جذبہ حب الوطنی کے تحت کچھ جوش آتا ہے انسان کو یا نہیں آتا؟ اہل بیت کی نسبت اتنا بھی نہیں ہوگا, ایک قائد اعظم کا اتنا اثر ہے کہ جن کے ایمان و اسلام کا کچھ ابھی تک بلاخر طے نہیں ہو سکا, شیعہ تھے سنی تھے شش امامی تھے بارہ امامی تھے, اتنی کہانیاں ہیں, اعلیٰ کہتے ہیں کہ جی آخر میں شیعہ ہو گئے تھے بارہ امامی تھے, لیکن بلاخر کیلو کال ہے, مگر ان کی ایک پورا اپنا جو ان کا ایک جہاد تھا, ان کی ایک پورا جو انقلاب تھا, لوگ امام خمینی کے مقبرے پہ جاتے ہیں, وہاں جب کھڑا ہو کر انسان تھوڑا بلاخر آپ کوئی والی بات ہے جائیں جا کے آ جائیں کچھ سوچے نہیں تو بلاخر کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن جب آپ گئے ہیں وہاں پر آپ ذرا سوچیں کہ میں کیوں آیا ہوں کون ہے کیا, تو بلاخر خود بخود ایک آپ کے ذہنوں میں ساری چیزیں آئیں گی. یہ انسان کے اندر انقلاب لے کر آتی ہیں چیزیں, انسان کو جوڑتی ہیں. مگر کیا اہل, اگر ایک قائد اعظم ایک امام خمینی کے مقبرے پر آپ جائیں تو پوری کہانیاں آپ کے ذہن میں آتی ہیں, ایک جذبہ ایک جوش آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے, تو کیا اگر کوئی آپ اہل بیت میں سے کسی کے مقبرے پہ کھڑی ہوں, امیر المومنین کے مزار پہ کھڑی ہوں, امام حسین کی قبر پہ کھڑی ہوں, آئمہ کی قبروں پہ کھڑی ہوں, ان کے مزارات پہ کھڑی ہوں, تو آپ کے ذہن میں کچھ نہیں آئے گا؟ ان کا خوف تھا, ابھی بھی ڈرتے ہیں یہ, ابھی بھی یہ ڈرتے ہیں یہ. لہذا آغا بزرگ تہرانی اپنی کتاب ذریعہ میں ان کا کہنا یہ ہے, ایک مطلب انہوں نے نقل کیا ہے, فرماتے ہیں کہ 1344 میں, کیونکہ بہت سارے آپ اگر میٹر پڑھیں گے نا اس کے بارے میں انہدام میں بکری کے بارے میں, تو اس میں یوں آیا ہے کہ جب آل سعود نے اطراف مکہ و مدینہ میں قبضہ کیا ہے اور اپنے قدم جمائے ہیں تو اب ان کا ٹارگیٹ یہ مقبرے تھے, زیادہ انہوں نے ظاہر کچھ افراد کو مدینے بھیجا فتوے لینے کے لیے، اور کچھ فتوے بھی انہوں نے نقل کیے، اور ان فتووں کے تحت جب فتوے جمع ہو گئے انہوں نے ان مزارات کو پھر استعمال کیا۔ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم سوالات کرتے ہیں مجتہدین سے، ڈپینڈ کرتا ہے سوال کیا کرتے ہیں، جواب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ مثلا فرض کریں آپ آ گئے سیستانی کو جواب سوال لکھیں، ایک خاتون ہے وہ مثلا فرض کریں اس طریقے سے میک اپ کر کے باہر نکلتی ہے کہ جو مثلا فرض کریں اعلیٰ لوگوں کے اخلاق کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور شہوت بڑھگاتی ہے وہ چیز، اور یہ اور وہ چار چھ چیزیں ڈالیں گی، تو کیا اس طرح نکلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے سیستانی کیا جواب دیں گے؟ یہ تو فتویٰ آپ بھی دے سکتی ہیں، آغا سیستانی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود اس کے اندر اتنا کچھ ڈال دیا کہ آغا سیستانی آنکھیں بند کر کے کہیں گے لا یجوز۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے خود ہی ماشاءاللہ اتنا کچھ اس میں ڈال دیا کہ اس کے یہ اثرات ہیں، اس کے یہ نقصانات ہیں، اس کا یہ اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ، یہ بےہودیاں پھیل رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہے گا جائز ہے۔ درست، یہ جو انہوں نے فتوے لیے تھے وہ اسی طریقے کے تھے کہ اتنا کچھ کہ شرک کیا جا رہا ہے اور خدا کی عبادت کے اندر شریک کیا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے، تو آیا اس قسم کے روزوں کو اور مرکزوں کو باقی رکھنا جائز ہے؟ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مثلا یہ جو مندروں میں بت بت ہوتے، کوئی آپ سے پوچھے یہ بت بنا کے رکھتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے شرک کریں خدا کے ساتھ، ان کو رکھنا جائز ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے بھی فتویٰ یہی دینا تھا کہ لا یجوز، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ یہ فتوے، بعض نے تو یہ لکھا کہ فتوے لیے گئے اس کے بعد انہدام کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ لکھا اگر بزرگ تہرانی نے کہ نہیں، انہدام 43 میں ہوا ہے، فتوے 44 میں آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہدام کرنے کے بعد اس کو دین کا ملبا اس کے اوپر چلانے کی کوشش کی گئی ہے، تو پھر انہدام کیوں ہوا؟ اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے عرض کی، یہ بغض آل محمد ہے، یہ وہ بغض ہے کہ جو صدر اسلام سے آل محمد کی نسبت چلا آ رہا ہے، اور ایسا بغض چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے، مگر آپ نے وہ واقعات نہیں سنے کربلا کے بعد کس طریقے سے کربلا کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پانی اس کے اوپر یعنی نہر کا رخ اس کی طرف کر کے پانی بہانے کی کوشش کی گئی کہ بہہ جائے، بیل ہل چلائے گئے ہیں اس کے اوپر، کیا کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی، یہ نہیں ہو سکا تو لوگوں کو قتل کے ذریعے کہ اگر کوئی زیارت کرنا چاہتا ہے تو ایک مارا جائے گا اور ایک زیارت پہ جائے گا، مگر وہی والی بات ہے اگر وہاں پہ بغض والے ہیں تو یہاں پہ محبت والے بھی ہیں، دونوں طرف موجود ہیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود اس زمانے سے یہ لوگ جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی سب کی سب ناکام ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت کی طرف جانے سے یہ نہ روک سکتے تھے اور نہ روک سکتے ہیں۔ میکسیمم جو یہ کر سکے کیا کر سکے، میکسیمم جو یہ کر سکے وہ یہ کر سکے کہ انہوں نے مینار جو قبے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر، عمارتیں بنی ہوئی تھیں ان کے اوپر، ان کو منہدم کر دیا۔ اچھا مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک کتاب ہے اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہو 101 دلچسپ مکالمے، نہ دیکھی ہو تو ضرور دیکھیں، لیکن خرید کے دیکھیے گا، اچھی کتاب ہے، مناظرے ہیں اس میں، تو مجھے اب یاد پڑتا ہے اس میں ایک مناظرہ دیا ہوا ہے اسی بقی کے حوالے سے اور قبروں کو منہدم کرنے کے حوالے سے، وہ جس روایت کے ساتھ تمسک کرتے ہیں، ایک روایت لے کر آتے ہیں، اول تو اس کی سند میں خدشہ، اتنا بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور آخر اس کے پیچھے کوئی ایسی روایت تو ہو جو سندی طور پر قابل قبول ہو، اس کی سند میں خدشہ ہے، سند قابل قبول نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن بلاخر ایک روایت لے کر آتے ہیں جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، جنہوں نے کسی شخص سے کہا کہ کیا میں تمہیں اسی کام پر مامور نہ کروں کہ جس کام پر رسول خدا نے مجھے مامور کیا تھا؟ کہا کہ جی۔ کہا کہ جہاں تم کوئی بھی تصویر دیکھو اس کو خراب کر دو، اور جہاں کوئی بھی قبر اونچی دیکھو تو اس کو مساوی کر دو۔ لفظ تصویر آیا وہاں، لفظ تصفیہ ہے وہاں پر۔ قرآن نے اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک تعبیر استعمال کی ہے، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں آپ جا کے دیکھیے گا، قرآن نے پہلے تقسیم بندی کی ہے آیات کی، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اس قرآن میں کچھ محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، ام کتاب ہیں، اور کچھ متشابہ آیتیں ہیں. وَمَنْ كَانَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان متشابہ آیتوں کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں. اچھا، یہ چیز صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ روایتوں میں بھی یہ چیزیں ہیں. مَنْ كُنْتَ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِي الْمَوْلَى، کتنی توڑ ووڑ کی انہوں نے آ کے اس مولا کے لفظ کو اتنے قرائن کے ساتھ، اتنے واضح قرائن کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ اس لفظ مولا کو اس سرپرستی کے معنی سے ہٹا کر دوست کے معنی میں لے آئیں. خیر، کیونکہ موقع غدیر کا نہیں ہے اور آئے غدیر مجھے نہیں بیان کرنی، لیکن اس کے اندر بھی بہت مطالب ہیں پھر کسی موقع پر. تو یہ کام کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ روایتوں کے ساتھ بھی یہی مس یوز کرتے ہیں کہ اپنی مطلب کے اور اپنی مرضی کے ان سے معنی بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو مس گائڈ کر سکیں. دیکھیں، اس زمانے میں جو رسم تھی وہ یہ تھی کہ قبروں کو اس جیسا اونٹ کا، آپ نے دیکھے کلکٹر گئے ہوں گے آپ لوگ تو نہیں گئے، حالانکہ جب جاتے ہیں جائیں تو دیکھیے گا اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا کس شیپ میں ہوتی ہے، اونٹ کی کوہان کس شیپ میں ہوتی ہے. اس زمانے میں قبریں اس شیپ میں بنائی جاتی ہیں، اس کو شریعت نے منع کیا ہے. تصویر کرو یعنی کوہان کی شکل نا لیول پہ رکھو برابر، نہیں یہ کہ زمین کے لیول کے ساتھ ختم کر دو اس کو. یہ لوگ جو معنی میں گڑبڑ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تصویر کا معنی یعنی زمین لیول پر لے آؤ، زمین بوس کر دو، یہ مراد نہیں ہے. تصویر کا معنی ہے کہ اس کو اس کوہان کی شکل میں نہ بناؤ قبر کو، بلکہ اس کو اوپر سے پلین کر دو. یہ امیر المومنین اگر اس روایت کو مان لیا جائے، میں نے کہا نا اولا تو سند ہی خراب ہے، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے سند کو سائڈ میں رکھ دیں، آپ مان لیں کہ سند ٹھیک ہو گئی چلیں، لیکن بلاخر دلالت اور معنی بھی تو دیکھنا نا ہمیں کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر امیر المومنین گویا صحابی کو یہ بول رہے ہیں کہ جاؤ اگر کوئی قبر تمہیں اس کوہان کی شکل پہ نظر آئے تو اس کو اوپر سے پلین کر دو. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی جو عمارت اس کے اوپر بنی ہوئی اس کو توڑ دو؟ کہاں ہے اس روایت میں کہ عمارتوں کو توڑ دو؟ لہذا جس روایت کا یہ سہارا لیتے ہیں سندن اور دلالتن، دلالتن یعنی معنی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے اس کے اندر خدشہ ہے، مشکل ہے. سند بھی قابل قبول نہیں ہے، دلالت بھی قابل قبول نہیں ہے. دلالت جو ہے اس میں یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، جو یہ بناتے ہیں وہ دلالت اس میں موجود نہیں ہے. درست، بس کوئی بھی ان کے پاس شرعی جواز نہیں ہے ان بنا اور مزارات کو منہدم کرنے کا. صرف ایک چیز ان کے دل میں ہے اور جو چیز ہو سکتی ہے وہ ان کا بغض ہے کہ جو سبب بنا کہ آل محمد دنیا میں تو ان کو اذیتیں پہنچاتے رہے، زندگی میں تو ان کو پریشان کرتے رہے، مگر زندگی کے بعد جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد بھی ان کے مزارات کی بے احترامی کی، ان کے مزارات کو منہدم کیا اور اپنے بغض کا اظہار کیا. بقول آغائے بزرگ تہرانی کے، یہ پہلے ہوا ہے اور فتوے بعد میں آئے. پروردگار تو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پروردگار تو اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. اتنی مدت گزر گئی، اتنی مرتبہ خانہ کعبہ ٹوٹ کے بنایا گیا، مگر کیا وہ نشان مٹ سکا جس میں امیر المومنین جہاں سے ان کی والدہ داخل ہوئی؟ آج بھی وہ نشان موجود ہے، اتنی کوششیں اتنی زحمتیں کرنے کے باوجود. اور عجیب نظام ہے پروردگار عالم کا، واقعی بڑا عجیب نظام ہے. غلاف کعبہ اگر یہ نیچے رہے حج کے ایام میں تو کیا ہو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ پائے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہاں نشان. اچھا، ہمارے کہنے سے تو یہ اوپر اٹھائیں گے نا، اتنے شریف تو ہیں نہیں یہ لوگ. درست، مگر پروردگار عالم کا نظام ہے الہی. دیکھیں آپ، کیونکہ غلاف غلاف کعبہ ہے، لہذا تبرک کا تو ہمارے لوگوں کو تو ماشاءاللہ بڑا شوق ہوتا ہے، وہ تو لوگ نہ چھوڑیں. تو اس ڈر سے کہ اس کو لوگ کاٹ کے نہ لے جائیں وہ مجبور ہے اس کو اوپر کرنے پر. حج کے ایام میں کبھی آپ کعبے کو دیکھیں، ہمیشہ غلاف اوپر ہوگا، وہ مجبور ہے اس کو اوپر کرنے پر. اس لیے کہ اگر وہ اوپر نہ کریں تو لوگ نہیں چھوڑیں گے، اور لوگوں سے بچانے کے لیے وہ اوپر کرنے پہ مجبور ہیں، اور جب وہ اوپر ہوتا ہے تو وہ نشان جو امیر المومنین کی جائے پیدائش ہے، جہاں سے امیر المومنین کی والدہ گرامی قدر گئی بھی اور آئی بھی، وہ نشان سب لوگوں کے لیے روشن ہو جاتا ہے. مبارکہ نا واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، خدا اپنے نور کو مکمل کر کے رکھتا ہے چاہے کسی کو، چاہے کافروں کو، یا بعض جگہ مشرکین ہیں بعض جگہ کافرون ہیں، چاہے کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر جو کام پروردگار عالم کرنا ہے اس کو پورا کر کے رہتا ہے. آپ لاکھ چھپائیں آپ کیا کچھ بدلیں گے، لیکن پروردگار عالم پوری دنیا کو، دو کونے ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، دو کونے، ایک حجر اسود والا کونا اور ایک امیر المومنین والا کونا جو رکنے یمانی کہلاتا ہے، تو اسے جسٹ پہلے ہے وہ دراڑ، بالکل جسٹ پہلے. یہ ہے نظام پروردگار عالم. لہذا پروردگار عالم نے عبرت کے لیے وہ وہاں پہ چپکا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو کام ہوا ہے یہ ایسا کام ہے کہ پروردگار عالم راضی نہیں ہے. اور کیسے راضی ہو سکتا ہے، کیسے راضی ہو سکتا ہے وہ پروردگار عالم جو ان کی مودت کو واجب قرار دے رہا ہو، وہ پروردگار عالم جو ان کی خوشی میں خوش اور ان کی ناراضگی میں ناراحت ہو، وہ پروردگار عالم ان کے اوپر ڈھائے گئے مظالم پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے. لہذا آج شوال یوم انہدام بقی ان کی خباثت کا، کہ اظہار کا دن ہے اور اہل بیت کی مظلومیت کا دن ہے. دعائے افتتاح کیا ماہ رمضان میں پڑھنے کے علاوہ پڑھ، دیکھیں عنوان دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا یہ قصد نہ ہو کہ یہ انہی دنوں کی دعا ہے، دعا تو رمضان سے مقصود ہے، لیکن عنوان دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہاتھ پر مہندی لگی ہے تو بہت پرانا سوال ہے، اتنا پرانا کہ میں تو جواب دینے کا بھی موڈ نہیں ہو رہا میرے، یہ اتنی دفعہ میں بتا چکا ہوں، میرے اپنے خیال میں یہ مشکل نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں مجھے. اگر کسی کو علم نہ ہو کہ ماہ رمضان میں جو روزے قضا ہوتے ہیں اگر آنے والے سال سے پہلے نہ رکھے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کو کفارہ بھی نکالنا ہوگا؟ جی ہاں، اس کو کفارہ، یہ کفارہ تو بہت ہلکا پھلکا کفارہ ہے، پونا کلو آٹا صرف ہر روزے کا اور ایک ہی دفعہ دینا ہے، یہ فدیہ ہے اصل میں. جب کفارہ جس کو آپ نے لکھا ہے اس کو یہ لوگ کفارہ بھی تعبیر کرتے ہیں، لیکن کفارہ غیر عمدی جو فدیہ کہلاتا ہے، یہ ہر روزے کا جو ڈیلے ہوتی ہے پہلے سال سے، تو پہلے سال سے ڈیلے کے لیے ایک روزے کا پونا کلو آٹا دینا ہے. اگلے سالوں سے جو ڈیلے ہوگا اس میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے دس سال روزے نہیں رکھے تو دس سال کی ڈیلے پر ایک ہی فدیہ ہے ایک روزے کا پونا کلو آٹا، کسی بھی شریف فقیر کو جو دیندار بھی ہو. درست جی، آپ کے سوالات. کیا امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا؟ ظہور کے فوراً بعد تو بند نہیں ہوگا، لیکن بہرحال جو روایتیں ہیں اس کے حساب سے اس زمانے میں ایک موقع ایسا آئے گا کہ بہرحال توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تفصیلات اور جزیات بہت زیادہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں. وہ لوگ دیکھیں اردو حکومت ان کی ہے، اور حکومت میں یہ لوگ تلوار کے لیے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ ان چیزوں کو پھر کیئر نہیں کرتے ہیں کہ سامنے کون ہے. لہٰذا ابھی بھی آپ جائیں وہاں پر، اگر دعا پڑھ لیں یا کسی سے زیادہ جرا بحث کریں، اٹھا کے لے جاتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کی اپنی حکومت تھا، کنٹرول ان کا تھا. اس لیے بلاخر آپ اتنے کتنے عرصے سے فلسطین کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں، کیا ہوا نتیجہ؟ اس لیے کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. حضرت مختلف جگہوں پہ انہوں نے کھڑے کیے، دیکھیں میں نے کہا نا کہ مسئلہ ہے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، اختیارات ان کے پاس ہیں، ان کی پولیس ہماری پولیس کی طرح نہیں ہے، उनकी पुलिस को आप कुछ बोल दें, समझे आपने हुकूमत को कह दिया और समझे आपने हुकूमत की मुखालफत कर दी। वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मसले में, ये लोग सब कुछ कर लेंगे, पुलिस की उंगली भी नहीं लगा सकते लोग। तो इतनी स्ट्रिक्टनेस हो तो आप क्या कर सकते हैं। ये वहाबी मसलक है, वो सही वहाबी नहीं होंगे, दो नंबरी वहाबी होंगे। असल जो मसलक है वहाबियत है, ये इब्ने तैमिया का शायद कोई शागिर्द था, वहां से सिलसिला ये शुरू हुआ कि निजाम का, उसने ये कहानी शुरू की थी। तो वो भाई देखें, उनका जो रस्मी मजहब जो है वो वही वहाबी लोगों का है ना, आले सऊद वहाबी लोग हैं सारे, सुन्नी तो नहीं है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर मुश्किल आते हैं बहुत। आप खड़े होकर दुआ नहीं पढ़ सकती, आप खड़े होकर ज्यारत नहीं कर सकती, आप किसी जरी को हाथ नहीं लगा सकती, और क्या आप वापस कब्रें बनाना चाहती हैं? जो आप ये ना कर सकें, इसकी छोटी कब्रें बनाने की निस्बत इसकी क्या वैल्यू है भाई? उनका मजहब है, उनका दीन है, उनका उनकी शरीयत है। जिसका फर्ज करें अभी मैं आपकी खिदमत में करूँ, मसलन ईरान है, ईरान की एक फोर्स है गश्त इरशाद कहलाती है, उनका काम भी अमर मारूफ और नहीं मुनकर है। अब फर्ज करें कि एक बेपर्दा खातून को वो रोके टोके, आप कहेंगे ये तो गलत है ना, वो घूमने से आपका क्या जाता है? जिस तरह ये करते हैं अमर मारूफ के नाम से, वो भी करते हैं अमर मारूफ के नाम से, कहते हैं कि आप बिदत कर रही हैं, गुनाह कर रही हैं, तो रोकना हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा हम रोकेंगे आपको, नहीं करने देंगे, पाबंदियां लगाएंगे। ये मसला है, वो ये सारे काम करते हैं दीनों मजहब के नाम पर। आ गई होती तो मुश्किल हल हो चुकी होती, नहीं आई ना। मैंने कहा ना कि इबरत वो लोग हासिल करते हैं कि जिनके दिलों में इतनी वसअत हो, मन खाना फी कुलूबहिम ज़ैग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके दिलों में कजी होती है, खत्म अल्लाह वाला कुलूबहिम वाला समयहिम व अबसारहिम, बाज ऐसे लोग होते हैं जिनके दिलों पर खुदा ने मोहर लगा दी होती है, ये हिदायत वाले नहीं होते लोग, इनकी हिदायत हो भी नहीं सकती है। ये क्या भाई, क्या ये रिवायत सही है कि यहूदी के घर खाना खा सकते हैं और ईसाई के घर सो सकते हैं क्योंकि यहूदी पीछे से वार करते? नहीं मालूम, रिवायत मैंने देखी नहीं, इतनी मानी। इत्माम हुज्जत तो करनी है ना खुदा ने, कल को वो लोग बोल रहे खड़े होते खुदा तू एक निशानी दिखा देते तो हम मान जाते। जिससे वो लोग मुशरकीन मक्का आके पैगंबर को नहीं कहते थे, पैगंबर बैठी जो चक्कर कमर का वाकया हुआ, पैगंबर का भाई जादू अगर चलता है तो जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता, अगर आप चाहते हैं मुसलमान हो जाए कोई आसमान का मौजूदा दिखाएं, पैगंबर को तो पता था ना ये कमबख्त कैसे लोग हैं। कहते जा भाई अपना काम कर, तुमने मानना चाहिए कह सकते थे ना, मगर उसके बावजूद चक्के कमर करके दिखाया। माने वो लोग? माने नहीं, माने क्यों नहीं माने? इसलिए कि वो मानने वाले ही नहीं थे। लेकिन उनका काम इसलिए ऐसा होता है कि बिलाखिर इत्माम हुज्जत तो करनी है ना, अगर इत्माम हुज्जत नहीं करेंगे वो तो कल को ये खड़े तो हो सकते ना, मतलब फौज करे कल को अबू जहल खड़ा हो जाए अगर पैगंबर ना दिखाते, आप दिखा तो देते, मैं हो सकता हो जाता। अल्लाह उनकी हालत बेहतर करे इंशाल्लाह, दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हालात जो खराब हैं इराक के, बहरहाल दुआ है हमारी के परवरदिगार वहाँ पे भी यही है। इनका वहाबियों का मसला है, दाइश हुई वहाबी मसला है। कैसे कर सकते हैं बताएं, क्या पॉलिसी है आपके पास? देखें मसला ये है कि मेरी बहन बात सुनो, मसला ये है कि आप देखो इस वक्त जो निज़ाम, जो खत्ते अर्ज का निज़ाम है वो बाउंड्रीज पे चल रहा है। ये बाउंड्रीज सही है, शरीयत ने तो नहीं बनाई है, लेकिन बिलासे मुल्कों ने बाउंड्रीज बनाई है, नहीं बनाई है? آیا آپ کا کیا خیال ہے میں اگر اس کی حکومت کی اجازت نہ ہو تو پاکستانی فورسز جا کے مثلا عراق میں کچھ کر سکتی ہیں؟ وہ حملہ کر دے گا آپ کے اوپر؟ آپ کی اجازت نہ ہو اگر آپس کی ان کی کوآرڈینیشن نہ ہو تو کیا مثلا آپ کی فوجیں شام میں جا کے کام کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی ہیں. آپ نہ زمینی خلاف ورزی کر سکتے ہیں نہ فضائی خلاف ورزی کر سکتے ہیں, حدود ہیں سب کی. آپ کیا کر سکتے ہو؟ ایک کام آپ لوگ کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ اب دعا صلاح المومن, آپ دعا کریں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم عراق کے, شام کے, لبنان کے, افغانستان کے, پاکستان کے, بحرین کے, جہاں کہیں بھی مومنین پریشانیوں میں ہیں, ظالموں کے ظلم سے پس رہے ہیں, پروردگار عالم ان کو ان مظالم سے نجات عطا کرے بحق کے محمد والے محمد. اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم.
صاحب السماء.